نصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة، آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الصدق کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، معزز و محتشم سامعین کرام، گرامی قد حضرات، رفیقان ملت، سورۃ النساء کی آیت نمبر 1 سے ثابت ہونے والے اور اس میں موجود مختلف عنوانات کو جو بیان کیا گیا تھا، ہم اس کو مختلف پہراؤں میں اور مختلف جہت سے قرآن و سنت کے تحت اور ایک انقلابی اور فکری سوچ کے تحت مختلف درسوں میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں. آج اس پہلی آیت کا خلاصے کے طور پر آخری درس ہے. انشاءاللہ کل سے ہم آگے کی آیتوں کی طرف جو شرعی مسائل ہے وہ لے کر چلیں گے. ضرورت اس امر کی تھی کہ قرآن کا پڑھنے والا قاری اور ہماری نوجوان نسل جو دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم میں بھی ایک بہت زیادہ ترقی اور سبقت رکھتی ہے، تو وہ لہجہ لہجہ گاہے گاہے ہم سے سوالات کرتے ہیں، ان کے ذہنوں میں سوالات پیدا ہوتے ہیں رب کریم کی توحید کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے، دین کے حوالے سے. اور ہم اس ضرورت کو محسوس بھی کرتے ہیں اور اس کمزوری کا اعتراف بھی کرتے ہیں کہ یہ موضوعات عموماً بلکہ اکثر ممبروں پر بیان نہیں کیے جاتے، اور یوں لگتا ہے کہ جیسا یہ موضوع میڈیا کی نظر ہو چکا ہے. اب اگر کسی نے اس تحقیقی یا انقلابی پہلو کو سننا ہو تو اسے میڈیا پر کسی خاص چینل پر کوئی ڈیبیٹ دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے. پھر اس میں خرابی یہ ہوتی ہے کہ کئی نظریوں کا ایک معجون بن جاتا ہے. اب ایک شخص سمجھ نہیں پاتا کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ درست ہے یا یہ کہہ رہا ہے یہ درست ہے. پھر میڈیا کی گفتگو کے اندر خوبی کے ساتھ خرابی کا پہلو یہ ہوتا ہے کہ موضوع تو گفتگو کا رکھ لیا جاتا ہے، لیکن اس موضوع کو کن دلائل سے ثابت کرنا ہے وہاں پر حد بندی نہیں ہوتی. تو جب جو موضوع جس نوعیت کا ہو، اس کی جو اہمیت ہو، جب تک اس کی حد بندی آپ نہیں کریں گے تو گمراہی کا دروازہ کھل جائے گا. اب اگر کوئی ایک فرضیت کا موضوع ہے کہ جناب فلاں چیز فرض ہے، تو آپ اس کو کسی رسالے سے یا کسی کے قول سے تو نہیں ثابت کریں گے، آپ تو اس کو قرآن ثابت کریں گے. تو موضوع کی جو اہمیت ہوگی اس کے لیے دلائل بھی ویسے درکار ہوں گے. اور جب ایک چیز ایک جیسے نماز فرض ہے مثال کے طور پر، تو جب نماز فرض ہے تو فرضیت کسی کے قول سے نہیں بلکہ اللہ کے فرمان سے ثابت ہوتی ہے. تو جب اللہ کے فرمان سے فرضیت ثابت ہو گئی تو اس شے کو جو نماز ہے جس کو ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، اس کا فرض ہونا خود بخود ثابت ہو گیا. کیونکہ قانون یہ تھا کہ فرض چیزیں اللہ کے قول سے یا نبی کی حدیث متواترہ سے ثابت ہوں گی. جب وہ چیز ثابت ہو چکی ہے تو ڈیبیٹ کے اندر میڈیا پر عموماً یہ خرابی آ جاتی ہے کہ اس میں خواہ مخواہ رخنے نکالے جاتے ہیں. جب ایک چیز خدا کے قول سے اور نبی کی سنت سے ثابت ہو چکی ہے تو اب اس پر جرح اگر کرنا ہے یا اس کی نفی کرنی ہے تو دلائل پھر اسی کے مقابلے پر لانے پڑیں گے. لیکن عموماً میڈیا کے اندر جو گفتگو ہوتی ہے اور جو ڈیبیٹ ہم چینل پر دیکھتے ہیں بڑی گہری نظر سے، وہ عوام کے لیے زہر قاتل اس لیے ہوتی ہے کہ ایک طرف تو اس کا ثبوت بڑے زور و شور کے ساتھ پیش کر دیا جاتا ہے، لیکن جو فریق مخالف اس میں رخنا نکالتا ہے، کمزوری نکالتا ہے، وہ رخنا اور کمزوری کے دلائل کے لیے اس کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے. وہ چاہے تو بازاری بات کو بھی لا کر ثابت کر دے, چاہے تو وہ قرآن کو بھی ثابت کر دے. تو ایک چیز جو اتنے بھاری بھرکم انداز سے ثابت ہو چکی ہوتی ہے تو اس پر جراح یا اس پر تنقید کا زاویہ بھی ایک بہت بڑا مضبوط پہلو کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ گویا کہ ایک بہت بری گویا کہ خطرناک صورت گویا کہ بن جاتی ہے, جس کو زیر بحث لانا اور اس کو سمجھنا ایک عام قاری کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. کچھ دن پہلے جیو چینل پر تصوف کے حوالے سے ایک بہت غلط نظریہ جاوید غامدی نے پیش کیا تھا, اور حضرت شہاب الدین سہروردی علیہ رحمت کی کتابوں سے قطع برید کر کے آدھی آدھی عبارتیں پیش کر کے تصوف کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی تھی, جس میں وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے مسئلے کو یعنی ایک خامخواہ میڈیا کے سامنے اور عوام الناس کے سامنے کہ جو وہ موضوع اپنے پیچھے ایک نہ ختم ہونے والا دلائل رکھتا ہے, اپنے پیچھے ایک بہت بڑی حقیقت رکھتا ہے, لیکن اس لفظ کو کہ وحدت الوجود کہ ایک ہی وجود ہے, اس کو ثابت کرنے کے لیے کہا گیا کہ جناب یہ بھی خدا ہے, یہ بھی خدا ہے, پہاڑ بھی خدا ہے, یہ صوفیہ کا عقیدہ تھا. تو اس قسم کے مغلظات گویا کہ غلط نظریے گڑے جاتے ہیں, جس کے لیے ضرورت یقینی یہ تھی کہ عوام کے سامنے اگر ممبر و محراب اور ان جگہوں سے اگر ان فکری اور انقلابی موضوع پر گفتگو نہیں کی جائے گی تو یقیناً عوام کو گمراہی سے روکنے کا میں نہیں سمجھتا کہ پھر کوئی ذریعہ ہوگا. ہمیں اس دور میں تبلیغ کے انداز کو چینج کرنا پڑے گا, ہمیں اس دور میں تقریر کے انداز کو چینج کرنا پڑے گا. اب وہ دور نہیں رہا کہ جناب صرف ایک فلسفہ یا ایک فضائل بتا دینے کے بعد عوام کو کسی کے حوالے کر دیا جائے. اس دور میں جہاں فضائل منبر و محراب سے بتانا ایک دین کی اصل ضرورت ہے, وہیں پر یہ ضرورت بھی ہمارے لیے پڑ جاتی ہے کہ جو ہماری جوان نسل جو ذوق علم کو بہت زیادہ اپنے اندر پاتی ہے اور وہ پھر مختلف چینل سے اگر ان کی علمی پیاس کہیں سے نہیں بوجھتی تو پھر وہ مختلف دروازوں کو کھٹکھٹاتے ہیں, مختلف چینلز کو کھولتے ہیں اور وہاں پر کوئی علمی بات دیکھتے ہیں تو اپنے شعور کو اس طرف لے جاتے ہیں اور اس کی شیدائی ہو جاتے ہیں. تو اگر وہاں سے صحیح نظریہ مل گیا تو جناب وہ صحیح راستے پر آ جاتے ہیں, کیونکہ میڈیا پر جو بول رہا ہے نہ ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ اس کا نام کیا ہے, نام جو وہ دے رہا ہے اب پتہ نہیں وہ مصنوعی نام ہے فرضی نام ہے کہ جو میڈیا کی نظر میں ہو رہا ہے, اس کا عقیدہ کیا ہے, اس کے معاملات کیا ہے, وہ کس شے کو اپنے لیے مطمع نظر بناتا ہے. اور آپ نے جس گھر میں آنکھ کھولی ہے, آپ جس نظریے کو فالو کرتے ہیں, آیا وہ اس کی مطابقت کرتا کہ نہیں کرتا. جس کو فاضل بریلوی علیہ رحمت نے ایک اس انداز میں یوں کہا تھا کہ سونا جنگل رات اندھیری کھائی, سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, ارے سونے والے جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے. اور وہاں پر ایک بات بڑی خوبصورت آپ نے فساد کے ساتھ پیش کی ہے جو میں سمجھتا ہوں اس شہر میں آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ چور جو چوکیداری کر رہا ہے اس وقت, دین کے قلعے کی چوکیداری جو چور کر رہا ہے, دین کا محافظ جو بظاہر میڈیا پر ہے, الا ماشاءاللہ نیک لوگ ہیں, باقی سب تقریباً گویا کہ دین کے چور ہیں, غدار ہیں, ان کو میڈیا پر دین کا وفادار بنا کر پیش کیا گیا ہے. ان کی مثال فاضل بریلوی نے ایک شعر میں بڑی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں. آپ کو یوں لگے گا جیسے آپ کی مطلب کی بات کر رہا ہے, لیکن وہ آپ کی مطلب کی بات نہیں کر رہا بلکہ وہ شہد دکھا کر زہر پیش کر رہا ہے. اس کو فاضل بریلوی نے آگے بھی پیش کیا ہے لیکن اپنی خوبصورت گفتگو اور فصیحانہ انداز کے اندر فاضل بریلوی نے اس کو یہ کہا کہ یہ چور اتنا تیز ہے کہ آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا کہ یہ اپنا غلط عقیدہ آپ کے دل میں اتار دے اور آپ کو آپ کے سچے دین سے متنفر کر دے. اس کی مثال, اس کی تشبیہ آپ نے اس طرح دی ہے کہ آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں. آنکھ سے کاجل یعنی اتنی حساسیت اور قرب کا معنی دیا ہے کہ آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں. کیا یہ چور بلا کے ہیں, تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے, یعنی تو نیند کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور اس نے تیرے ایمان کی گٹھڑی پر گویا کہ توجہ لگائی ہے کہ وہ کیسے اس پر ڈاکہ ڈالے. اور یہ کوئی نہیں کہ تجھے ہلایا جائے گا یا تجھے بستر سے جگایا جائے گا یا تجھے گویا کہ ڈنڈے مارے جائیں گے چور کی جانب سے, تو بولے گا کہ مجھ پر چوری ہو رہی ہے. کہ یہ چور تو اتنا شاطر ہے کہ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے, یعنی یہ اتنی صفائی سے چوری کر لے کہ تیرے جیب کو تو چھوڑ, تیرے دل کو تو چھوڑ, تیری آنکھ سے بھی اگر کاجل اٹھا لے تو تیری آنکھ کو بھی خبر نہ ہو کہ جناب جو آنکھ تیرے جسم میں سب سے حساس چیز ہے کہ ہلکا سے بھی اگر گرد غبار تیری آنکھ میں جاتا ہے تو تیری طبیعت بے چین ہو جاتی ہے. لیکن یہ چور اس قدر شاطر ہے کہ تیرے آنکھ سے کاجل کو بھی اٹھا لے جو گہری سطح میں تیری آنکھ کے پلکوں میں لگا ہوا ہے, تو تجھے اس کی خبر نہیں ہوگی. تو پیارے تو مصطفیٰ کریم کی بھولی بھیڑ ہے اور بھیڑیں جب تک ریوڑ کے ساتھ رہتی ہے بھیڑیا اس پر حملہ نہیں کرتا. تو لہذا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھیڑیں جب تک ریوڑ میں رہتی ہے بھیڑیا اس پر حملہ نہیں کرتا. تو لہذا لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ منبر و محراب پر اب تبلیغ کے انداز کو دور حاضر کے اعتبار سے جدید کرنا پڑے گا، دور حاضر کے اعتبار سے اس کو نکھارنا پڑے گا۔ ہمارے سامنے جو مخاطب قومیں بیٹھی ہیں، ہمارے سامنے جو افراد بیٹھے ہیں، شب و روز جن چیزوں کو مشاہدہ کرتے ہیں، جمعے کے دن ایک آدھا گھنٹہ بھرے کیوں نہ مل جائے، کم سے کم اپنی ذمہ داری سے بری ذمہ ہونا پڑے گا کہ ہم نے دور کے تقاضے کو دیکھتے ہوئے اپنے یہاں سے جو معاملات ڈیلیور کیے ہیں، آگے بڑھائے ہیں۔ تو وہ یقیناً یہ نہیں تھا کہ جناب اس دور میں اگر کسی کے سر میں درد ہو جائے تو ہم اس کے سر پر نیم کے پتے باندھیں، یہ علاج بہت پرانا ہو گیا ہے۔ اس وقت اگر ڈسپرین یا پیراسیٹامول کھا لیا جائے یا کوسٹان کھا لیا جائے تو درد دور ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر اب پتے باندھنے کی بات نہیں کرتے، جدید دوائیاں کا ذکر کرتے ہیں۔ تو لہذا جو کرنٹ ایشو اس وقت ایمان کے لیے جو مہلک امراض کی صورت میں کھڑا ہو گیا ہے، تو ضرورت منبر و محراب کی وارثین کی یہ بن جاتی ہے کہ اب وہ روایتی باتوں کو چھوڑ کر قرآن و سنت کی جو صحیح باتیں ہیں اس کو اس دور کے تقاضے کے اعتبار سے عقلی اور نقلی جامع کے اندر پیش کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس ضرورت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات میں مزید اس پر، میں بارہا اپنے اس درس کی ہر درس میں وضاحت کرتا ہوں تاکہ آپ کی طبیعت کے اندر بے چینی نہ آ جائے۔ ہم چاہتے ہیں تو اس کو ترجمہ قرآن کے حوالے سے ہی گھما دیتے اور بات آگے چلے جاتی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ شاید محسوس نہ کرتے، لیکن میں رات کو سکون سے سو نہ سکتا۔ اس بنا پر اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ہم نے یہ بظاہر مشکل ہے لیکن یہ ضرورت والی چیزیں ہماری توحید سے متعلق ہے، ہمارے احساس اور ہماری طبیعت سے متعلق چیزیں ہیں۔ جس تک ہماری طبیعت اور ہمارے احساس میں اطمینان نہیں ہوگا تو ایمان کی حلاوت اور چاشنی کو ہم زبان پر محسوس نہیں کر سکتے۔ دیکھیے سیدنا امام غزالی، دو جملے میں اس پر بھی عرض کر کے تھوڑا سا آگے چلتا ہوں۔ سیدنا امام غزالی کو آپ دیکھیں کہ جس وقت یہی دین اسلام عجم میں آیا تو اہل عرب اس بات کو آنکھ بند کر کے مانتے تھے کہ جنت ہے، دوزخ ہے، وہ پہلے بن چکی ہے، اللہ رب العالمین ہے، یہ عالم جو موجود ہے ہمارے سامنے دنیا یہ فانی ہے، یہ اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہے، یہ قدیم نہیں ہے، قدیم صرف خدا کی ذات ہے اور اللہ رب العالمین کی ذات واحد قدیم ہے، اور جتنی چیزیں بنی ہیں وہ خدا نے، خدا اس کا خالق ہے، وہ ساری چیزیں حادث اور ممکن ہیں، وہ ایک وقت پر جا کر فنا ہو جائے گی، لیکن جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا وہ قدیم ذات، اس کے لیے فنا ہے ہی نہیں۔ یہ نظریہ اہل عرب نبی پاک کی زبان سے سن کر، صحابہ سے سن کر، تابعین سے سن کر، اولیاء سے سن کر اس پر ڈٹ جاتے تھے، کیونکہ اہل عرب کے اندر بال کی کھال نکالنے کی عادت نہ تھی، کریدنے کی عادت نہ تھی۔ لیکن جب اسلام نے عرب کی سرحدوں کو پار کر کے عجم کے اندر قدم رکھا اور عرب کی اس خوشبو کو عجم کے اندر لا کر عجم کے پورے ماحول کو معطر اور گویا کہ خوشبودار بنا دیا، اور گویا کہ کلیساؤں میں اور بتخانوں میں تکبیر لا الہ الا اللہ سے ان کی دیواروں کو گونجا دیا، تو اس وقت ہندو مذہب اور عیسائی مذہب کے لیے سب سے بڑا خطرہ اسلام تھا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ بظاہر باتیں جو اسلام کہتا ہے، یقیناً اسلام جب کہتا ہے تو اسلام ایک منشور کے تحت کہتا ہے کہ پیارے مسلمانوں، جہاں ہم جنت کی بات کرتے ہیں، دوزخ کی بات کرتے ہیں، حوض کوثر کی بات کرتے ہیں، اللہ کی بات کرتے ہیں، میزان کی بات کرتے ہیں، قبر سے اٹھنے کی بات کرتے ہیں، پیاروں یہ تمہیں سمجھاتے تو ہیں لیکن ہم تمہیں پہلے اس کا تقاضا بتاتے ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب، یہ ساری بن دیکھی چیزیں ہیں اور مومن وہی ہوگا جو بن دیکھے ان کو مانے گا۔ تو قرآن نے تو پہلے ایک دستور دے دیا، یہ ہماری طرف سے قاعدہ ہے، ہم اس کو دکھائیں گے نہیں، تمہیں جنت ہے صرف اتنا بتائیں گے، دوزخ ہے صرف اتنا بتائیں گے، حوض کوثر ہے صرف اتنا ہم تمہیں بتا دیں گے، ہم تمہیں بتائیں گے کہ مرنے کے بعد تمہیں زندہ کر دیا جائے گا، صرف اسی طرح گویا کہ تمہاری توجہ کو ہم لے کر جائیں گے۔ لیکن اس کی نوعیت کیا ہے، ہیت کیا ہے، کیفیت کیا ہے، وہ چیز اپنی حقیقت میں کیسی ہے، یہ نہیں بتائیں گے، اس لیے کہ ہم اس کے پابند ہی نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ جو بن دیکھے سودا خریدے گا وہ میدان میں آ جائے۔ الذین یؤمنون بالغیب، مومن وہی ہے جو ان چیزوں کو جو غیب ہے اس کو بن دیکھے تسلیم کر لے۔ تو اسلام نے تو اس قدم کو لے کر آگے بڑھا ہے، اب جو اس طرف آئے گا وہ گویا کہ اس کو قبول کرے گا۔ لیکن اب جب مشرکین اور ملحدین اور گویا کہ ارتداد کرنے والے بے دینوں نے دیکھا کہ اسلام کے عقیدے کو تو کوئی نہیں چھیڑ سکتا، لیکن ان کی آیت، ان کی نظر پڑی الذین یؤمنون بالغیب پر، اور وہ تھے بڑے شاطر، تو انہوں نے کہا جی انسان کے لیے اللہ نے ایک شرط رکھی ہے کہ وہ غیب پر ایمان لائے، اور غیب انسان قبول کر لے یہ اس کی فطرت سے تھوڑا دور بات ہے، یہ اس کی طبیعت سے تھوڑا دور بات ہے، وہ جس چیز کو دیکھتا ہے اس طرف للچاتا ہوا آتا ہے، جو چیز اس کو نظر نہیں آتی وہ کہتا جی دور کے ڈھول سوانے ہیں۔ یہ ان کی شاطرانہ گفتگو کا خلاصہ میں پیش کر رہا ہوں۔ تو لہذا اس طریقے سے ان کے عقیدے پر حملہ کیا جا سکتا ہے. سمجھا؟ اب انہوں نے قرآن و سنت کو نہیں چھیڑا بلکہ مسلمانوں کو کہنے لگے کہ تمہارے نبی جو تمہیں یہ بتاتے ہیں جنت ہے دوزخ ہے یہ ہے وہ ہے اور یہ عالم جو ہے کہ وہ حادث ہے قریب نہیں ہے, تو اب انہوں نے عقلی اعتراضات جنت سے متعلق باندھے کہ وہ حوریں بوڑھی نہیں ہو گئی ہوں گی جو تیار ہو گئی ہیں, جو بعض بددین قسم کے شعرا بھی اس طرف آ گئے اور گپ مانتے جس طرح کی یہ بکواس کبھی کبھی غالب بھی اپنی کتابوں میں کر جاتا ہے, تو یہ دین سے دوری کی ساری بات ہوتی ہے, یا سر سید نے بھی کہیں پر یہ باتیں کی ہے, تو یہ دین سے دوری اور ان کے اعتراض سے خائف ہونا, ان کے اعتراض سے خائف ہونا. جس کو باپ کی شفقت نہیں ملی ہوگی وہ پڑوسی کی شفقت کو دیکھ کر اس کو باپ کہہ دیتا ہے, لیکن کبھی وہ باپ کے سامنے گویا کہ اپنی اولاد ہونے کا منصب پیش کر دے, اپنی اولاد ہونے کی اہلیت پیش کر دے, تو یقین باپ کی شفقت اس کو مل جائے. جس نے اسلام کے دامن میں آ کر کبھی کرم کی خیرات کا طلب ہی نہیں کی ہو تو وہ گویا کہ دوسرے مذہب کی گویا کہ فراوانی کو دیکھ کر وہ خواہ مخواہ نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے. تو یہ نفسیاتی مریض ہیں سر سید کی صورت میں, پرویز کی صورت میں اور ان غامدیوں کی صورت میں, یہ نفسیاتی مریض ہیں کہ جو اسلام کی ان حلاوت کو نہیں دیکھتے, اسلام کی اس فیضان کو نہیں دیکھتے, بس گویا کہ اپنی نعمتوں کو نہیں دیکھتے, دوسری چیزوں کو دیکھ کر للچا کر اپنے ایمان کو گویا کہ ضائع کرتے ہیں. اب عیسائیت نے اور یونانی فلاسفروں نے اس چیز کا ایک پورا دائرہ کار بنایا اور جنت سے متعلق, دوزخ سے متعلق, حوض کوثر سے متعلق, آسمانوں کے اوپر چلے جانا, یہ آسمان لطیف جسم ہے کثیر جسم ہے, اس پر بے شمار اشکالات لا کر کھڑا کر دیے, رب کریم کے وجود پر اشکالات لا کر کھڑا کر دیے. اے خدا ساری کائنات کو کیسے چلا سکتا ہے, یہ ساری کائنات ایک دھماکے کی پیداوار ہے, اس کو کسی نے نہیں بنایا, بس یہ دھماکے سے بن گئی ہے اور ہر چیز گویا کہ اڑی اور اس کے پرخچے جو اڑے تو کوئی آسمان بن گیا, کچھ پہاڑ بن گیا, کوئی زمین بن گیا. اس قسم کی فضول باتیں غیر فطری طریقے سے گویا کہ انہوں نے پیش کی اور یہ ایک بہت بڑا خطرناک طوفان تھا اسلام کے سامنے. غزوات اور سرایا کے بعد یہ سب سے بڑا طوفان تھا اور میں کہتا ہوں تصوف کے خلاف بھونکنے والے اس بات کو سن لیں, اس طوفان سے جو باندھ کر اسلام کی اس عمارت کی حفاظت اگر کی ہے تو وہ میرے غوث اعظم نے کی ہے, امام غزالی نے کی ہے اور ان صوفیہ نے کی ہے. اللہ اکبر, اگر یہ صوفیہ میدان عمل میں نہیں آتے تو یہ عقلی اعتراضات سارے اسلام کے معاملات کو بہا کر لے جاتا. ان صوفیہ نے پہلی صف میں آ کر گویا کہ جب علماء پریشان ہو گئے کہ اس کا کیا جواب دیا جائے گا تو یہ صوفیہ اٹھے کہ جو بہترین عالم بھی تھے اور ایسے عالم تھے کہ وہ تو دیگر جو علماء تھے انہوں نے تو نقوش کتاب پڑھا تھا, کتاب پڑھ لی تھی, لیکن یہ وہ عالم تھے کہ کسب علم کے ساتھ وحب الہی کا بھی ثمرہ ان کے اوپر تھا. علم تو پڑھ لیا تو علم نے ان پر اپنے اثر کو بھی ضائع گویا کہ چھوڑ دیا تھا, اثر کو بھی نافذ کر دیا تھا. تو یہ وہ شخصیات تھی کہ جنہوں نے آ کر یونانی فلاسفر کے سامنے اسلامی فلسفہ تشکیل دیا اور اسلامی فلسفے کے تحت اسلامی قانون اور دستاویزات کو گویا کہ ترتیب دیا. اور حال یہ ہوا کہ جو مغربی یا جو غیر مسلم فلسفی ان کے دربار میں عقلی سوالات کو لے کر آتا تو یہ ان کی عقلی تقاریرات اور اشکالات کو جو ان کے دلائل کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں دیکھ کر وہ اپنی ساری نعمتیں ان کے قدموں میں نچھاور کر کے محمد رسول اللہ کی غلامی میں آ جاتا. یہ آپ پوری تاریخ میں بہت بڑی تاریخ کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس کو اگر آپ سمجھنا چاہیں, تاریخ کو کبھی پڑھنا چاہیں تو میں آپ کو ضرور دعوت دوں گا کہ آپ وہ تاریخ کو پڑھیں. 300 ہجری سے آپ شروع ہو جائیں گے, اس پر 3 سے آئیں گے 4, 4 سے آئیں گے 5, 5 سے آئیں گے 6, 6 سے آئیں گے 7. یہ جو عرصہ ہے یہ بہت خطرناک عرصہ ہے. 300 ہجری سے جب آپ شروع کریں گے تو جناب اس وقت سے ائمہ کا اور صوفیہ کا فروغ شروع ہو گیا. سیدنا امام غزالی, حضرت امام قشیری, حضرت سید غوث اعظم قدس سرہ العزیز, یہ عظیم شخصیات, حضور خواجہ غریب النواز علیہ رحمت, داتا علی حجویری, حضور داتا صاحب علیہ رحمت, یہ وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے یونانی فلاسفروں کا مقابلہ کیا اور مسلمانوں کی جو بے چینی تھی اس کو دور کیا اور فکری مضامین کا درس دیا. میں کہتا ہوں کہ آج اس قسم کی پریشانی تو نہیں ہے لیکن اس قسم کے چھینٹے پھر ظاہر ہو رہے ہیں, لہذا پھر ہمیں امام غزالی اور امام رازی اور حضور سیدی غوث اعظم کی ان وراثتوں کو جو کتابوں کے اندر موجود ہے اس کو نکال کر منبر و محراب کی زینت بنانا پڑے گا اور جوان نسل کے عقیدے کو بچانا پڑے گا, اس فکر کو آگے بڑھانا پڑے گا. خدا را یہ ذمہ داری عوام کی بھی ہے اور منبر و محراب کی وارثین کی بھی ہے. اگر یہ نہیں ہوگا تو میڈیا پر جو یہ دہریت اور ملحد اور بے دینیت کی جو یلغار جاری ہو چکی ہے اس کو روکنے میں شاید ہم کامیاب نہ ہو سکے. کامیاب اس وقت ہوں گے ہم جب ایسے فکری مضامین جو اسلام سے متعلق ہیں, ہماری نظریات سے متعلق ہیں, ہم اس کو مذہب کے زاویے سے بھی دیکھیں اور فکر کے زاویے سے بھی دیکھیں. جب تک ان دونوں زاویوں سے ہم نہیں دیکھیں گے ہم اس طوفان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے گا. میں نے کل توحید کے حوالے سے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی. قرآن نے یہ سارے علم پیش کیے. قرآن سارے علم کا جامع ہے. قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے, یہ نظریہ بٹھا دیجئے. قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے کہ یہ جو بعد میں جو معاملات ہو رہے ہیں یہ سب کچھ ہو رہے ہیں تو کیا قرآن نے اس کے اصول فراہم کیے ہیں؟ نہیں. قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے. قرآن نے کائنات کا ایک نظام ہدایت کے طور پر پیش کر دیا ہے. سائنس کی وہ چیزیں جو مزاج اسلام سے مطابق ہوگی, سائنس کی وہ چیزیں جو مزاج قرآن کے مطابق ہوگی اس کو قبول کیا جائے گا. اس لیے کہ قرآن اصل نیچر کا درس دیتا ہے, اصل فطرت, جو چیز اپنی حقیقت کے اعتبار سے اس کو واضح کرتا ہے وہ حقیقت کس صورت میں آگے جا کر ظاہر ہوگی. قرآن اس اصول اور ٹرمز کو نہیں بیان کرتا, قرآن اس کے آخری نتیجے کو بیان کرتا ہے. اور اس آخری نتیجے کا جب انکار کر دیا جائے تو قرآن اور اہل قرآن اور مسلمین اس چیز کا رد کر دیتے ہیں. لیکن سائنس ایک وقت میں جا کر ٹھوکر کھا کر اس طرف آتی ہے. بے شمار ایسے نظریات تھے جس کا سائنس انکار کرتی تھی, لیکن آج قرآن مجید برہان رشید کے تحت کچھ ایسی چیزیں ہیں جس پر وہ پہنچ گئی. لیکن قرآن کی تصدیق کے لیے ہمیں سائنسدان کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن نے پہلے سے وہ نظریہ پیش کر دیا ہے اور وہ رفتہ رفتہ شاید خواہ کوئی تحقیق کرے یا نہ کرے قرآن نے جو بات کر دی ہے وہ بالتدریج ماری جو وجود میں آتی چلی جائے. وہ بالتدریج ماری جو وجود میں آتی چلی جائے. قرآن نے کہہ دیا اذا الشمس کورت و اذا النجوم انقدرت, جو قیامت کا منظر پیش کر دیا ہے کہ جناب اس سمندر میں آگ لگ جائے گی, یہ پہاڑ روئی بن کر اڑیں گے, یہ سورج مدھم پڑ جائے گا, آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے, ستارے گر پڑیں گے, زمین پر ایک آگ کا شولہ ہوگا, اور یہ سمندر جسے تم پانی سمجھتے ہو وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ, اس کے اندر گویا کہ آگ لگا دی جائے گی. یہ قرآن نے مکی صورتوں کے اندر ساری باتیں پیش کر دی ہے. اب چاہیے ایٹم بم کی صورت میں ظاہر ہو, چاہیے کسی اور صورت میں ظاہر ہو, قرآن ان اصول کا پابند نہیں ہے. قرآن نتیجے کو ضرور ذکر کرتا ہے. اس بات کو ذہن میں بٹھا لیجئے. یہ سائنسی اعتبار سے اپنے عقیدے کو بچانے کا سب سے بہترین طریقہ ہے. میں نے آپ کے سامنے توحید کے حوالے سے ایک بات کر دی تھی کہ بندے کو مذہب کی ضرورت کیوں ہوتی ہے. اس پر میں بالتدریج کئی باتیں آپ کو لے کر چل رہا ہوں. ملحد بے دین لوگ کہتے ہیں یہ مذہب کی ضرورت کیوں ہوتی ہے. اس پر کئی نشستیں میں نے گزشتہ درسوں کے اندر مذہب کی ضرورت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے. اور کل کے درس میں میں نے آپ کے سامنے توحید کے حوالے سے ایک بات پیش کر دی تھی جس پر سارے فلاسفر پریشان ہیں کہ آخر یہ دین کی تاریخ کیا ہے, یہ سب سے پہلے دین کس نے لایا. یہ سارے جو عقلیات پر بحث کرنے والے لوگ ہیں, علوم عقلیات پر اور علم عقلیات پر بحث کرنے والے لوگ ہیں, وہ اس چیز کو زیر بحث لاتے ہیں. پھر اس پر فلسفہ تیار ہوتا ہے, اس پر اصول تیار ہوتا ہے, پھر اس پر جناب بڑی کتابیں لکھ دی جاتی ہیں, پھر اس پر ایک وہ ساری کتابیں بیق وقت ایک مستقل موضوع اور فن بن کر سامنے آ جاتا ہے. پھر وہ جب مستقل موضوع اور فن بن کر سامنے آ جاتا ہے تو لوگ طلبہ پڑھتے ہیں, پھر وہ ایک عقیدہ بن جاتا ہے, وہ عقیدہ بن کے پھر ایک نظریہ بن جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں آگے چل کر گویا کہ ایک علم کی صورت میں پھر ایک تحریک کی صورت میں آگے بن جاتی ہے. تو قرآن مجید برہان رشید نے جو نظریہ پیش کیا ہے میں اس کو بعد میں رکھتا ہوں. پہلے میں ملحدین اور بے دین کے اعتراضات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ دین نکالا کس نے اور دین کی ابتدا کیوں ہوئی, اس کی آغاز کا مقصد کیا تھا, انسان کو اس دین کی گویا کی ضرورت کیا تھی, اور انسان اول جب اس دین آیا تھا تو وہ شرک سے توحید کی طرف گیا ہے یا توحید سے شرک کی طرف آیا ہے. تو قرآن مجید برہان رشید میں ان کے برسوں کے مخمصے اور ان کی گھبراہٹ کو دو ٹوک الفاظ میں قرآن کی چھوٹی چھوٹی آیتوں میں ذکر کر دیا ہے. وہ بھی آپ سنیں گے کہ دین کی ضرورت کیوں ہے. اللہ رب العالمین نے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ قرآن کی کتنی بڑی حقانیت ہے. میں آپ کو اکثر کہتا ہوں سورہ مائدہ کو آپ دیکھیے کہ عیسائیت کو جو منہ توڑ جواب دیا گیا جی عیسیٰ کون ہے, کوئی کہہ رہا جی روح ہے, کوئی کہہ رہا ہے محبت ہے, کوئی کہہ رہا ہے خدا ہے. اور ان کا عیسائیوں کا سب سے بڑا موضوع یہ ہے, عیسائیوں کا سب سے اہم موضوع یہ, عیسائی جس شے کی کھا رہا ہے اور جس پر جمع کر رہا ہے اس کا اصل موضوع عقیدہ تثلیث ہے, تین خدا کا نظریہ ہے. اور اس میں وہ سارے خود بیچارے مخمصے کا شکار ہے. وہ تین کی صورت کیا ان بیچاروں کو خود نہیں پتا. لیکن سورہ مائدہ میں دیکھیں آپ, اسلام ابھی آیا ہے مدینے میں, ابھی صرف 8 سال گزرے ہیں اور وہ کئی 100 سال سے یہاں رہ رہے ہیں اور کئی 100 سال سے انہوں میں اپنے مناظرے ہو رہے ہیں کہ جناب نہیں, تین جو ہیں ایک سے مریم مراد ہے، ایک سے محبت مراد، ایک سے خدا مراد. بولے نہیں، ایک سے مریم مراد، ایک سے عیسیٰ مراد، ایک سے خدا مراد. اب وہ تین کو کس طرح ملا کر ایک خدا بنائے، اس میں وہ خود پریشان تھے. آپ اندازہ لگائیے، وہ ترقی یافتہ معاشرہ تھا ان کا، وہ ترقی یافتہ دور تھا ان کا، ان کے بڑے بڑے اسکالر، ان کے وہاں ریسرچ کی ایک بڑی بہترین انداز میں تحقیق کا ایک پورا بازار گرم تھا، اور اسلام تو ایک نبی الامی کی زبان سے ظاہر ہو رہا تھا. اب آپ دیکھیے، 8 سال سے گزرے ہیں مدینہ منورہ کے اندر، اور سورہ مائدہ نازل ہوئی، اور قرآن نے 2 ٹوک الفاظ میں ان کے اعتراض کر دیا کہ تم کیا عیسیٰ میں مخبص لگا رکھے ہو، ہم تمہیں بتاتے ہیں عیسیٰ کیا ہے. عیسیٰ نہ خدا ہے نہ خدا کے بیٹے ہیں، وہ مریم کی مریم سے پیدا ہوئے کلمہ کن کے ذریعے، اور وہ اللہ کی روح ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے ان میں روح پھونکا ہے، اور وہ اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے ہیں. یہ نظریہ ایسا تھا کہ عیسائی اس کو سن کر حیران ہو گئے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں، قرآن کیا بات کر رہا ہے. سرکار نے کہا میں نے نظریہ پیش کر دیا ہے. تو کئی 100 سال سے بھٹکی ہوئی انسانیت جو حضرت عیسیٰ کے تعارف کو نہیں سمجھ سکتی تھی، سورہ مائدہ کی ایک آیت نے حضرت عیسیٰ کے تعارف کو بتا دیا. اور آج تقریباً 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، ساری عیسائیت پر قرآن کی آیت راج کر رہی ہے کہ اس کے خلاف اگر عیسیٰ سے متعلق تمہارے پاس نظریہ ہے تو لے آؤ. تو مسلمانوں، یہ خدا کا کلام ہے، ہماری آنکھیں کب کھلے گی یقین کے لیے؟ کیونکہ اگر ہم شور شرابے، ہم کہتے ہیں جی جس کی بات بڑی، آپ چھوٹوں سے کیا ڈراتے ہیں، سپر پاور کو ڈرا کر بات کریں. قرآن نے تو اس دور کی سپر پاوریں جو بظاہر تھی، ان کے بنیادی نظریوں کو اٹیک کیا. وہ اس دور میں بھی شامد اور جامد تھے، اس دور میں بھی شامد اور جامد. اور اس دور میں خدا نے کہہ دیا تھا کہ تم جو ہے کہ بڑی غزلیں بناتے ہو، معاملات کرتے ہو، تو جاؤ ودعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، جاؤ اپنے سارے گواہوں کو لے آؤ، اپنے سارے پیشواؤں کو لے آؤ. فأتوا بسورۃ من مثلہ، لے آؤ اس قرآن سے متعلق ایک سورت بنا کر جو ہم اپنے بندے پر اتارتے ہیں. وَإِن كُنتُم فِي غَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ہم نے جو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے تم پر اس پر اعتراض کرتے ہو، اور ہم تمہارے ہاتھ نہیں باندھتے، ہم تمہیں کسی خول یا کسی قید خانے میں بند نہیں کرتے، ہم تمہیں آزاد کر دیتے ہیں. وَإِن كُنتُم فِي غَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا، اگر تمہیں شک ہے ہمارے اس بندے پر جو قرآن اترا ہے، اس میں تمہیں شک ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور جاؤ تم اپنے تمام رؤساء، اپنے تمام اہل علم لوگوں کو پکڑو، اور اس سے مثل ایک سورت لے کر آؤ. نہیں لا سکی انسانیت اس کی نظیر میں. کاش ہمارا دل قرآن کے لیے یقین کھا جائے، اور یقین کر جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے. حضرت گرامی، اب یہ دین کی ساری باتیں تھی، تو قرآن مجید نے بھٹکی ہوئی انسانی سے کہا کہ تو دین دین کیا کرتا ہے، ہم تمہیں بتاتے دین کیا ہے. کہا دیکھ، جب تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا نا، تو تجھے کچھ پتا بھی نہیں ہے کہ تیرے ساتھ اللہ نے کیا کیا، تو ماں کے پیٹ میں کیسا تھا. سائنس آج کہہ رہی ہے قرآن محبوب کبریا علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر اتر رہا ہے، اور یہ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے مکی پڑھی ہے، یہ وہ دور ہے کہ مکہ کے اندر کوئی ریسرچ سینٹر نہیں ہے، کوئی اس قسم کے معاملات نہیں ہے، اور قرآن نے وہاں پر کہہ دیا کہ ہم تمہیں 3 پردوں سے گزارتے ہیں، ماں کے پیٹ میں 3 پردوں سے گزارتا. آج سائنس اس طرف آ رہی ہے. فرمایا کہ انسان کس چیز سے بنا، ایک جملے میں کتنی کتنی گویا کہ دیکھیے آپ، کتنے روب سے اور کتنے خوبصورت انداز کے اندر قرآن نے اس بات کا جواب دے دیا کہ جناب انسان کس چیز سے بنا ہے. بڑے بردبار انداز میں جواب دے دیا، تم کیوں پریشان اس میں ایک انسان کس سے بنا، تم گھنٹوں بحث کرتے ہو، آؤ ہمارے پاس، ہم بتا دیتے کس نے کس سے بنا. فرمایا من نطفہ، ایک قطرے سے بنا ہے. اب تمہاری 1000 رشتے جا کر یہاں پر رک جاتی ہے کہ جناب ایک قطرے سے بنا ہے، تو قرآن انسان کی برسوں کی عقل میں آنے والی بات کو ایک جملے میں کہہ گزرتا ہے کہ من نطفہ، ہم نے اسے ایک قطرہ پانی سے بنایا ہے. یقیناً آج دیکھیے کہ دور ترقی کرتا چلا، اس دور میں لوگوں کو یہ بات مایوب لگ رہی تھی، اور سورہ طارق کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مما دافع، کہ ہم نے اسے ایک اچھلتے ہوئے پانی سے گویا کہ پیدا کیا ہے. آج سائنس اس طرف آ رہی ہے، ریسرچ کر رہی، ساری معاملات کو پورا کر رہی ہے، تو قرآن نتیجہ پیش کرتا ہے، اصول نہیں بتاتا. قرآن جو ہے اس کے نتیجے کو فراہم کرتا ہے، اور اس نتیجے تک پہنچنے کے جو اصول ہیں اگر وہ مزاج اسلام سے مطابق ہو جاتے ہیں تو یقیناً وہ قرآنی اصول ہے. لیکن قرآن کسی اصول کا پابند نہیں ہے، قرآن نتیجے کو ظاہر کرتا ہے، اس بات کو ذہن رکھیں. اب انسان پریشان تھا، اللہ نے کتنے کرم والا کرم ہے، دیکھیں سبحان. یہ ہمارے عقیدے اور یقین کی بات، پہلے ہم خدا پر جمع ہو جائیں، یقین کر لیں، ہمیں یقین ہو جائے کہ جناب ہمارا پیدا کرنے والا کوئی ہے، ہم کسی کے حضور جواب دہی کے لیے ہیں، ہمیں مار کر دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یہ ساری چیزیں جب دل میں آ جائے تو یہ اتنا مضبوط عقیدہ آ جاتا ہے کہ شیطان کے سارے باپ دل پر جو آتے ہیں وہ خشی خاشات کی طرح یہ بہا کر لے جاتا ہے، پھر دل پر کوئی حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ یہ تصور جب دل میں جمع ہو جاتا ہے حضرت گرامی، تو پھر دہریت اور الحاد اور بے دینیت کے کوئی بھی اعتراض سینے پر حملہ نہیں کرتی، بلکہ بندہ مسکراتا ہے اس کے اعتراض پر نہیں بلکہ اپنے دل پر کہ یہ تو بول رہا ہے لیکن میرا دل خدا کے علاوہ کہیں جاتا ہی نہیں ہے، میرا دل تو خدا کے علاوہ کہیں جاتا ہی نہیں ہے، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ اب دیکھیں جو یہ انسان پریشان ہے اس کا جواب اللہ رب العالمین نے دیا کہ محبوب ان سے کہو کہ تمہارے لاشعور میں بہت سی باتیں آتی ہیں، مال کی باتیں بھی آتی ساری باتیں آتی ہیں، لیکن تمہارے لاشعور کے اندر ایک ترانہ گونجتا ہے، ایک وعدے کی آواز آتی ہے، ہر انسان سے پوچھو محبوب، اور وہ وعدہ ہے کہ جب عالم ارواح میں ہم نے آدم کی پشت سے، یہ دیکھیں انسان کی تاریخ قرآن پیش کر رہا ہے، اور یہ خالی پیش کر کے بند نہیں، یہ محرابوں میں بھی پڑھی جا رہی ہے، درسوں میں بھی پڑھی جا رہی ہے، یہ نہیں کہ صرف مسلمان قرآن خریدے گا، عام مارکیٹ میں قرآن عام ہے، آؤ کسی میں دم ہے تو اس تاریخ کا انکار کر کے بتا دے، جو انسانیت کے نقطۂ اول پر خدا کلام فرما رہا ہے، فرما آدم کی پشت سے، جس آدم تنہا سے ہم ساری خدائی کو جمع کر سکتے ہیں، سارے بندوں کو نکال سکتے ہیں، تو انہی بندوں کو عالم ارواح سے ہم نے اس کی پشت سے نکالا، اور ہمارے حضور وہ سارے حاضر تھے، فرما وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّاتُهُمْ، اللہ نے فرمایا کہ محبوب یاد کرو وہ وقت، سورۃ اعراف کے اندر آیت نمبر 172 میں اللہ فرما رہا ہے کہ جب ہم نے آدم کی پشت سے اس کی ساری ذریت کو نکالا تھا، اور اسے ان کی ساری ذریت کو نکال کر وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ان ساری روحوں کو ہم نے ان کے اوپر ہی گواہ کر دیا تھا کہ دیکھو ایک وعدہ ہم تم سے لے رہے ہیں، اس کا گواہ کون ہو؟ تم خود ہو، اور ہم خود کیسے ہوں گے؟ کہ تم اس وعدے سے کبھی بھاگ ہی نہیں سکتے، تم اپنے آپ کو کتنا بھی گمراہ کر لو یہ وعدہ تمہارے کان میں بجتا رہے گا، اس لیے ہم نے کسی اور کو گواہ نہیں، تمہارے اپنے آپ کو گواہ بنا دیا ہے، تمہارے ضمیر کو گواہ بنا دیا، تمہاری فطرت کو گواہ بنا دیا، تمہارے خود نفس کو گواہ بنا دیا، فرمایا وَأَشْهَدَ هُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ہم نے ان سے ایک وعدہ لیا تھا محبوب، اور اس پر ہم نے انہی کو گواہ بنا دیا، اور وعدہ کیا تھا؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ عالم ارواح میں ہم نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو محبوب یہ ساری روحیں جو قیامت تک انسان کی صورت میں پیدا ہوں گی، ان سب نے کہا قالوا بلا شہیدنا، ہاں مولا ہم اس بات پر گواہ ہوئے کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ فرماتا محبوب یہ وعدہ ہم نے پہلے اس لیے لے لیا تھا ان سے کہ ان تقول یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن کہے کہ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، اور اسی پر وہ ساری چیز ہے تصور خدا کی پیدا جو ہوتی ہے کہ خدا کی ضرورت کیوں ہے، یہ خدا نے پہلے بتا دیا، ضرورت کیوں ہم تمہیں منفلسفہ بتاتے ہیں، تم نے ہم سے وعدہ کیا اور ہم یاد دلاتے رہیں گے، اور ہم نے کسی اور کو نہیں تمہارے اپنے آپ کو گواہ کر دیا، جب تک تم اپنے آپ کے ساتھ زندہ ہو تم خدا کے بغیر نہیں رہ سکتے، تمہیں خدا کی ضرورت رہے گی اور خدا کی یاد تمہیں تڑپاتی رہے گی، اور یہی شعور لا شعور میں جب بھی خدا کا تصور انسان کو بے چین کرتا رہا، وہ گھروں سے نکل کے کبھی بتوں کو خدا کہتا رہا، کبھی سورج کو خدا کہتا رہا، کبھی چاند کو خدا کہتا رہا، اپنی اس پیاس کو مختلف جامہ پہناتا رہا، لیکن جب عرب کے صحرا کے اندر محمد رسول اللہ کے ہاتھ پر یہی بت گویا کے ٹوٹتے ہوئے نظر آئے، اور یہی حجر شجر کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آئے، یہی چاند گویا کے دو لخت ہوتا ہوا نظر آیا، تو ساری خدائی نے دیکھا، ارے جسے ہم خدا دے کہہ رہے تھے وہ تو محمد عربی کے ہاتھ پر مسخر ہو گئے، کہیں یہ تو خدا نہیں؟ تو پیارے مصطفیٰ کو کہا گیا محبوب تو کہہ دے قل ہو اللہ احد، تاکہ تیری زبان سے ہماری الوہیت کا تعارف ہو جائے۔ تو یہ حقیقت موجود ہے، اور میں اس پر اختصار کے ساتھ چند باتیں اختصار سے عرض کر دوں، آج گیارہویں شریف بھی ہے تو ہمارے بعض احباب وظائف بھی پڑھیں گے حضور سیدی غوث اعظم کے سال ثواب کے لیے، اور یقیناً یہ بھی جو ہے سب حضور سیدی غوث اعظم کے سال ثواب کے لیے ہی، یقیناً یہ سمجھ انہی کے نالین کا صدقہ ہے کہ ہم دین کی طرف کچھ کہنے کی جرت کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں اس پہ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اب دیکھیں دین کی، یہ تو انسان کی ابتدا تھی، جو دہریت کے ذہن میں سوال اٹھتا تھا کہ قرآن میں اس کا سادہ انداز میں جواب، اس میں کئی بحثیں ہیں، لیکن میں نے سورہ نساء کو آگے لے کر چلنا ہے. تو یہ پہلی آیت تھی اس حوالے سے میں نے کہا کہ قلّا و دلّا، یعنی مختصر اور مدلل ایک چیز، پرمغز حاصل چیز، ماں حاصل چیز اختصار کے ساتھ گویا کہ پیش کر دی جائے، تاکہ پھر بندہ اس کی جستجو میں، یہ میں نے خشت اول یعنی پہلی اینٹ لگا دی ہے آپ کے دماغ کے اندر، اب آپ اپنے دماغ میں گویا کہ اس کی عمارت بنائیے اور دلائل کو تلاش کیجئے، اور اپنے ہر مقتدا کو اس بات کی گزارش کیجئے کہ اور چیزیں تو درست ہیں، کبھی یہ دل کی باتیں بھی ہمیں مطمئن کرنے کے لیے قرآن کے ذریعے پڑھا دیجئے، تاکہ یہ ایک مضبوط عمارت بن کر گویا کہ ظاہر ہو. پیری مریدی کی ضرورت بھی اس لیے ہی ہوتی ہے میرے دوستو، اور حلقہ درس بھی اس لیے ہی ہوتا ہے، اللہ کی ضرب دلوں پر اسی لیے لگائی جاتی ہیں. مرشدان گرامی کی صحبت اور تصور شیخ کا یہ پاکیزہ تصور یہ اسی لیے دیا جاتا ہے تاکہ خدا کی محبت کا تصور یہ ہر پیمانے سے ہوتے ہوئے مرید کے دل میں آ جائے. کیا آپ نہیں دیکھتے کہ تصور شیخ کے اندر کیا تعلیم دی جاتی ہے؟ تصور شیخ میں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ گہرا تصور اپنے دل میں کر، آنکھوں کو بند کر کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا دل میرے شیخ کے دل کے نیچے لگا ہوا ہے، اور میرے شیخ کا دل حضور سیدی غوث اعظم کے دل کے ساتھ متصل ہے، اور حضور سیدی غوث اعظم کا دل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منور سے گویا کہ ہے، اور محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب منیر پر اللہ رب العالمین کی جانب سے بے حد و بے قیاس عرفان توحید کا نزول ہو رہا ہے، اور وہ ہر پیمانے سے ہوتے ہوئے میرے دل میں اتر رہا ہے. فرمایا یہ وہ چیز ہے، الستو بربکم، فرمایا یہ فیضان تمہارے دل میں جب آئے گا کہ جب تم اپنے مرشدان حق کا تصور کر کے اپنے دل کے پیالے کو کھولو گے اور وہ جام قالو بلا کے تمہارے دل میں اونڈھیل دیا جائے گا. یہ ہے وہ تصور شیخ کہ جب یہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور اس یہ پیری مریدی کا حاصل ہے. نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو، وہ تو کرے گا، وہ تو جمعے کے لیے امام صاحب کی تبلیغ سن کے کرے گا، سب کچھ کرے گا، لیکن اس تصور میں اسے مضبوط کرنے کے لیے کہ اس کا دل بھی نماز پڑھ رہا ہو، اس کا دل بھی زکات دے رہا ہو، اس کا دل بھی روزہ رکھ رہا ہو، اس کا دل بھی اللہ کی ضربے لگا رہا ہو. سر تو بہت ہلاتا ہے وہ اللہ اللہ، لیکن اس کا دل بھی کچھ ہل رہا ہو. وہ ہلے گا کب؟ جب مرشد اس کے اندر فیضان تصور کو ڈالے گا. مجھے یہاں پر علامہ دبیری علیہ رحمت کی بڑی خوبصورت بات یاد آتی ہے، اللہ ہمارے سخت دلوں کو نرم فرمائے. علامہ دبیری علیہ رحمت بہت بڑے امام گزرے ہیں اہل اسلام میں، اور آج گویا کہ سائنس ریسرچ کر رہی ہے جانوروں کے بارے میں، مختلف پودوں کے بارے میں، جانوروں کی نسلوں کے بارے میں. میڈیا پر باقاعدہ ایسے چینلز بھی آ چکے ہیں کہ جناب جو جانوروں کی ساری خصوصیات بیان کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو لے جا رہا ہوں کئی سو سال پہلے، عرب کا ایک شخص، اللہ رب العالمین نے ان کو کیسا علم عطا فرمایا کہ نہ وہ جانوروں کے پیچھے گئے، نہ جناب انہوں نے کوئی فارمولا کو ایجاد کیا، نہ ان کے پاس کوئی ایسے ذرائع تھے، نہ سہولت تھی کہ وہ دریا دریا صحرا صحرا گویا کہ وہ گھر گھر گویا کہ تلاش کرتے. لیکن اللہ رب العالمین نے جس طرح امام احمد رضا کو صرف بریلی میں ایک چھوٹے سے کمرے میں چٹائی پر بیٹھے ہوئے امام احمد رضا کو زمین کی ساخت اور آسمان کی حرکت سے متعلق علم عطا فرمایا، اور آپ نے لکھ دیا اپنی کتابوں کے اندر کہ جناب زمین کی حرکت کیسی ہوتی ہے، مٹی کی قسمیں کتنی ہوتی ہے، گندک کی کیا صورت ہوتی ہے، پانی کی کتنی اقسام ہوتی ہے، مٹی کی کتنی صورتیں ہوتی ہیں، زمین کی معدنیات کیا ہوتی ہے. ایک مولوی صاحب کو کیا پتا کہ جناب زمین کے اندر معدنیات کیا ہے؟ ایک سائنسدان کو بھی نہیں پتا جب تک وہ زمین کو کھود کے ریسرچ نہیں کرتا. لیکن یہ اہل اللہ کو دیکھیے کہ جناب یہ اپنے مریدین کے ساتھ، کتابوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، لیکن جب انہیں کوئی بھی سوال خواہ زمین کی ساخت کے بارے میں بھی ہو جائے تو ان کا کھلا خدا نے سینہ اتنا کھول دیا ہے کہ یہ زمین کے ذرے ذرے کے بارے میں واضح کر دیتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کون سا کھڈا کھود کے گویا کہ زمین کی معدنیات معلوم کی تھی؟ قلم تھا، کاغذ تھا، اور دل میں یاد محمد تھی، اور اسی یاد محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر شے کو ان پر روشن کر دیا تھا. تو میں تصور پر ایک حوالہ دے رہا تھا علامہ دمیری علیہ رحمت کا. علامہ دمیری وہ عظیم ہستی ہیں اور وہ عظیم شخصیت ہیں. آپ نے مرغابی کے حوالے سے، انہوں نے مختلف جانوروں کے حوالے سے کتاب لکھی ہے، آپ وہ کبھی پڑھیے گا ضرور، حیات الحیوان. اللہ نے علماء ربانیین کے سینوں کو کس طرح کھولا تھا حیات الحیوان. ایک ایک جانور کے بارے میں جو معلومات دی ہے آپ حیران اور سندر رہ جائیں گے، اور اس کی غذا بھی بتائی ہے، وہ کس چیز سے ڈرتا ہے وہ بھی بتایا ہے، اس سے کیا فائدہ وہ بھی بتایا. ایک ایک چیز گویا کہ آج مسلمان نہیں پڑھ رہا، انگریز اس کو پڑھ رہا ہے، اور جناب وہ اپنی تحقیق بنا کر دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ جناب گورے اتنے تیز ہو گئے ہیں کہ وہ سب کچھ کر رہے ہیں. ہاں گورے اس اعتبار سے تو تیز ہو گئے کہ میدان عمل میں گزر اتر گئے ہیں، لیکن ہم سن سن کے فضائل پھس سے مس نہیں ہوتے، اس لیے کہ ہم میں انقلابی گفتگو کبھی نہیں ہوتی، ہم میں فکری گفتگو کبھی نہیں ہوتی، ہم تو ٹھنڈے پڑ گئے اس لیے کہ کبھی گرم بات ہم میں ہوتی نہیں ہے، کوئی کبھی گرم بات ہو تو گویا کہ ہم کبھی میدان میں نکلے۔ اقبال جو کہہ گزرا ہے کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کرے کہ تیری بہر کے موجوں میں استراب نہیں، کبھی استرابی بات ہم میں نہیں ہوتی، کبھی ہمیں تو چاہیے سکون والی بات۔ مودی صاحب سیدھی سیدھی میٹھی بات بتائیں، آسان بات بتائیں، اور اس کے بعد ہمیں کوئی ضرورت نہیں، نہ ہمیں جہاد کی ضرورت ہے، نہ پتھر کھانے کی ضرورت ہے، نہ جیلوں میں جانے کی ضرورت ہے، نہ سختی سہنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے کہا کہ جناب پھر ہم صحیح وقت میں پیدا ہوئے ہیں، اور آپ کس کا زور دکھاتے ہیں کہ کاش ہم حضور کے دور میں ہوتے۔ ہم نے کہا یہ منہ اور ہم حضور کے دور میں ہوتے، حضور کے دور میں اگر ہم ہوتے تو صحابہ ہمیں مسلمان بھی نہیں جانتے، اس لیے کہ اس دور میں تو وہ چاہیے تھا جو محمد عربی کی قدموں میں مال نہیں پہلے گردن پیش کر دے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے ہے، جو انہوں نے کہا کہ بدر میں حضور نے فرمایا میں چراغ گل کر دیتا ہوں، جو جانا چاہے چلے جائے، ہم تو قافلے کو پکڑنے کے لیے آئے تھے اور یہاں تو جنگ چھڑ گئی ہے، اسلحہ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور ہم موسیٰ کی، موسیٰ علیہ السلام کی امت نہیں ہے، ہم بنی اسرائیل نہیں کہ ہم پہاڑ پر چڑھ کر یہ کہیں کہ موسیٰ تو اور تیرا رب لڑ اور ہم تماشا دیکھتے ہیں، کہا ہم محمد عربی کے اصحاب ہیں، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں سمندر میں اتر جاؤ تو بغیر ہم سواری اور بغیر نہتے ہم اس سمندر میں اتر جائیں گے، آپ اشارہ فرمائیے۔ تو یہ اصحاب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اس جگہ پر کوئی اور پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ رب کریم کی حکمت تو ہے، لیکن ظاہری تقاضا بھی یہی ہے کہ جو بعد والے ہوئے ان میں یہ مقام ہی نہیں تھا کہ وہ حضور کی زیارت کر سکتے یا حضور کی صحابیت کے شرف پا سکتے، حضور کی صحابیت کی شرف کے لیے قربانی شرط تھی، اس لیے اللہ رب العالمین ان سے اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا کہ فرمایا جاؤ اب تمہیں آزادی کر دیا گیا ہے۔ وہ کر رہا الیکم الکفرہ والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ محبوب اب یہ اتنے تر و تازہ ہو گئے ایمان کے اندر کہ حببا الیکم الایمان وزینہ فی قلوبہم، اللہ نے تو خود اپنے دست قدرت سے ان کے دلوں میں ایمان کو نقش کر دیا ہے اور آزادی دے دی ہے۔ محبوب کسی اور کو آزادی نہیں ہے، ایک نبیوں کا طبقہ ہے وہ تو زیر بحث ہی نہیں، وہ تو معصوم ہیں، لیکن محبوب یہ تیری صحبت میں بیٹھنے والے ہیں تیرے غلام، ان کو ہم نے کتنی فضیلت عطا فرمائی۔ فرمایا ہمارا کلام لا زبان کلام ہے، کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ ہماری صفت ہے، جس طرح ہماری ذات دائمی ہے اس طرح ہمارے کلام کا منشور بھی دائمی ہے، یہ کسی وقت کے لیے نہیں، جس کو کہہ دیا ٹھیک تو وہ ہمیشہ ہی ٹھیک رہے گا۔ فرمایا وہ کر رہا الیکم الکفرہ والفسوق والعصیان، محبوب انہوں نے اپنی جرت سے تو یہ راضی کیا اور تو نے دعا کر کے مجھے بھی راضی کر لیا، تو جا آج ان کے دل کو ایسا کر دیا کہ ان کا دل کبھی کفر کو پسند ہی نہیں کرے گا، ان کا دل کبھی بغض کو پسند ہی نہیں کرے گا، ان کا دل کبھی اس عادت کو پسند ہی نہیں کرے گا کہ جو عادت میری دربار سے گویا کہ دور کر دیتی ہے۔ اور محبوب صرف تیرے چار صحابی راشدین ہی نہیں بلکہ اولئک هم الراشدون، تیرے سارے صحابہ راشد اور مرشد ہیں، تو یہ ان کی شان عظمت ہے۔ میں دین پر ایک آخری بات یہاں پر پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ انسان جو تھا دین کے حوالے سے، کہ انسان جو تھا جو پیدا ہوا تو اسے دین کی جو ضرورت پیش آئی، اسے دین کی جو ضرورت پیش آئی، اور اس وقت اس کی کنڈیشن کیا تھی، وہ شرک کی طرف تھا کہ توحید کی طرف تھا، وہ ایک دوسرے کا سر توڑ رہا تھا یا ایک دوسرے سے بغلگیر تھا، اس میں فرقہ واریت تفرقہ تھا یا اتحاد تھا، کیا تھا؟ اب اس پر کئی تاریخ ادھر ادھر سے کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید سورۃ البقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 213 کے اندر ذکر فرمایا کہ تم کیوں ادھر بھاگتے ہو، ہم تو بار بار کہتے ہیں ہماری کتاب میں آ جاؤ، کتاب ہدایت میں آ جاؤ، یہ تمہیں کہیں نہیں ملے گا، اس لیے کہ ولا رقب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خوش کو تر کا بیان صرف ہماری کتاب کے اندر ہے۔ فرمایا کہ سنو، تاریخ انسانیت کو سننا چاہتے ہو تو سنو، کان الناس امتا واحدہ، ابتدا میں سارے لوگ ایک ہی دین پر تھے۔ تو دیکھیں اللہ تاریخ بیان کر رہا ہے اور یہ دعوت بھی ہے کہ اگر ایسا نہیں ہے تو تم دلیل لے آؤ، پھر کوئی کہا سارے لوگ ابتدائے دور میں ایک ہی دین پر تھے۔ میں انشاءاللہ دین اور شریعت کی تعریف کل کروں گا آپ کے سامنے، دین اور شریعت وہ دوسرا ایک موضوع چلے گا، تو دین کی تعریف آج صرف لفظ دین ہی کو سنیے آپ، کہ کان الناس امت واحدہ، ابتدا میں سب لوگ ایک ہی دین پر تھے، فبعث اللہ نبیین مبشرین ومنذرین، پھر ان میں اختلاف پیدا ہوا، پھر ان میں اختلاف پیدا ہوا، اور وہ اختلاف دنیا کی محبت کی وجہ سے پیدا ہوا، شیطان ان پر غالب آ گیا، شر ان پر غالب آ گیا، اور جب شر ان پر غالب آ گیا تو اللہ کا انسانوں پر کرم بالائے کرم تھا، اس نے انسان کو ایک امت بنا کر پیش کیا، شیطانوں پر غالب آ گیا، تفرقہ ہو گیا، اختلاف ہو گیا، دین سے دوری ہو گئی، خدا نے اسی حال پر نہیں چھوڑ دیا کہ تم کیوں بگڑے، بلکہ وہ اللہ رب العالمین کا کرم ایسا کرم ہے، اللہ نے پھر دوبارہ ہدایت کے لیے فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، پھر اللہ نے دوبارہ انسانیت کو سنبھالنے کے لیے رسولوں کو فوراً بھیجنا شروع کر دیا، جاؤ سمجھاؤ انہیں، جاؤ سمجھاؤ انہیں، نیکی پر بشارت دو، اور جو شیطان کی طرف یہ جا رہے ہیں انہیں ڈراؤ، اس لیے کہ انسان اسی چیز سے ہدایت لیتا ہے، اپنے کام کی تحسین کو جب سنتا ہے تو اس کا دل اس پر جمنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب برائی کے خطرات اس کو پتا چل جاتے ہیں تو ڈر کے مارے اس کے گویا کے قریب نہیں جاتا، فرمایا اس لیے نبی کو ہم نے صرف مبشر نہیں بنایا، نذیر بنایا، اور صرف نذیر بھی نہیں بنایا، مبشر بھی بنایا، بلکہ حق یہ ہے کہ مبشر نذیر دونوں بنایا، تاکہ اس وجہ سے انسان کی ہدایت کا طریقہ ہو جائے انشاءاللہ العزیز. کل میں فطرت کے حوالے سے اور دین و شریعت کے حوالے سے ایک اور نشست کے طور پر آپ کی خدمت میں یہ بات عقلی انداز میں اور نقلی انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ اللہ رب العالمین نے اسلام کو کس طرح برکت دی ہے، اور اس میں انشاءاللہ العزیز کوشش کی جائے گی اس خوبصورت بحث کو شامل کرنے کے لیے کہ اللہ بندے کو اسلام کی طرف آنے کی دعوت کیسی دیتا ہے، اور خدا کی طرف سے وہ توفیق کیسے اترتی ہے کہ بندے کی ایک طرف سارا کفر ہوتا ہے لیکن کفر کی طرف اس کا دل ذرا بھی نہیں للچاتا اور وہ اسلام کی طرف آ جاتا ہے، وہ کیفیت انسان میں کیسے پیدا ہوتی ہے، قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے. قرآن انسان کی سب سے بڑی تاریخ ہے، اس لیے کہ قرآن وہ بیان کر رہا ہے جس نے انسان کو بنایا ہے، اور جو انسان کو بنایا ہے، جو بندہ انسان جس چیز کو بناتا ہے تو اس کی تاریخ پہلے رقم کر دیتا ہے، میں نے یہاں سے چیز لی تھی، یہ اس کی گویا کہ اس کا مواد یہ تھا، اس کا ماخذ یہ تھا، اس کی ترتیب یہ تھی، اس کی تنسیخ یہ تھی، سارا گویا کہ اس کا زاویہ اس کی تاریخ کو مرتب کر دیتا ہے. تو انسان کی تاریخ انسان کے پاس نہیں ملے گی، انسان کی تاریخ اللہ رب العالمین کے پاس ملے گی، اللہ رب العالمین کے پاس ملے گی. اور جب تک ہم آخری جملہ سن لیجئے اس کی ضرورت کے لیے، یہ یقیناً یہ دیوانگی کا موضوع ہے، بظاہر آپ کو لگے گا کہ اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ موضوع ہماری تاریخ ہے. ہم بہت سی کتابیں پڑھتے ہیں، جی میں نے فلانی کتاب پڑھی حضرت صاحب، میں نے فلانی کتاب پڑھی حضرت صاحب، حضرت صاحب نے فرمایا جی کبھی کتابیں آپ پڑھی تم نے، تم نے فلانی کتاب، بے شمار کتابیں پڑھی تم نے، اور کتابیں تو پڑھی، کبھی کتابیں آپ پڑھی؟ کہا نہیں پڑھی. کہا بیٹا پھر تو کامل نہیں ہو سکتا، اوروں کی کتاب تو پڑھ لیکن کبھی کتابیں آپ بھی پڑھ، جب کتابیں آپ پڑھے گا پھر تجھے پتا چلے گا کہ تصور خدا کی لذت کیا ہے، اسلام کتنا محبوب اور خوشبودار مذہب ہے، اور مسجد میں آنے سے کتنا سکون و تسکین ملتی ہے، اور مومن ہونا یہ خدا کی جانب سے کتنا بڑا انعام ہے، یہ جب پتا چلے گا جب تو کتابیں آپ پڑھے گا، تو مال سے پریشان ہو کر ایمان سے بیزار ہو جاتا ہے، کاروبار میں کچھ خسارہ ہوا تو ایمان سے بیزار ہو گئے، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کوئی اور مسئلہ ہو گیا تو پریشان ہو جاتا ہے، اس لیے کہ تو نے مال کی کتابیں پڑھی تھی، ترقی کی کتاب پڑھی تھی، کتابیں آپ نہیں پڑھی. تو جب کتابیں آپ نہیں پڑھے گا، اپنی نفسیات پر مطلع نہیں ہوگا، تو دنیا کے راستے پر نہیں چل سکتا، نہیں چل سکتا، نہیں چل سکتا. اور جس نے کتابیں آپ پڑھی وہ کتابیں آپ قرآن ہے جو انسان کو بتاتا ہے. اقبال نے اسی طرف کہا ہے کہ اگر خیرات و صدقات بھی کرتے رہو، کتابیں آپ نہیں پڑھو گے پھر بھی تم گمراہی کی طرف جاؤ گے. آج ہم صدقات دیتے ہیں پھر بھی امن قائم نہیں ہوتا، مال بانٹتے ہیں پھر بھی امن قائم نہیں ہوتا، اعتکاف میں پردے لگا لگا کر بیٹھتے ہیں لیکن پھر بھی صحیح نہیں ہو پاتے. اقبال کہتا ہے یہ تم فراڈ کرتے ہو اس لیے تم صحیح نہیں ہو پاتے، تم اپنے آپ میں نہیں اترتے، اپنے باہر ہی رہتے ہو. تو وہ ایک مشہور جملہ جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ میں سب سے پہلے اپنی اصلاح کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے جہاں میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے ہو تاریخ قرآن ہو کر. اللہ رب العالمین ہمیں کتاب آپ سے آشنا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہماری گونگی فطرت کو اور جس فطرت پر زنگ لگ چکا ہے اپنی توفیق سے دوبارہ اس کو زندہ کرے، اور اپنی محبت کی تار جانب اس کو راغب فرمائے، اپنی محبت کی جانب اسے گامزن فرمائے. اور اللہ رب العالمین ہماری فکر و توجہ کو دین کی طرف راغب کرے اور ہم پر دین کے احساس اور خیال کو اتنا غالب کر دے کہ ہم ہر شے کو دین ہی کے حوالے سے دیکھیں، مال کو بھی دین ہی کے حوالے سے دیکھیں، بیوی بچوں کو بھی دین ہی کے حوالے سے دیکھیں، کہیں دین کے لیے خطرہ ہو تو ہمیں بے چینی ہو جائے، لیکن کہیں دنیا کے لیے خطرہ ہو تو ہمیں بے چینی نہ ہو. اللہ ہم پر ایسے دین کو نافذ فرمائے. بمصطفیٰ برسا خیش را کہ دی ہما اوست، اقبال کہتا ہے اگر بعون رسیدی تمام بو لحبیز. اللہ رب العالمین آپ کا آنا قبول فرمائے. اور یہ جو ہم نے فکری باتیں کی ہے، اللہ اس زبانی باتوں کو ہمارے عمل میں تبدیل فرمائے، اس ظاہر کو ہمارے باطن میں تبدیل فرمائے. اللہ رب العالمین ان تمام افکار سے ہمارے باطن کو منور فرمائے، ہمیں فکر کی وادی میں ایسا شہ سوار بنا دے تاکہ ملحد اور بے دین جو اسلام کے خلاف عقلی اعتراضات قائم کرتے ہیں، ہم ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکیں اور اپنے حلقہ احباب دوست احباب کے دلوں میں جو دین کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، ہم ان کے لیے درما اور مرہم کا ذریعہ بن سکیں. اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. واخر دعوانا الحمدللہ.